السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پیج نمبر 21 سے شروع کریں گے، صفحہ نمبر 21. طالبان حق سے خطاب. طالبان طالب علم سے ہے، یعنی جو طلب کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ حق. اپنے دلوں کو ٹٹولیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق کی پہچان ہو، آپ حق کے راستے پر ہوں، حق ہی آپ کی منزل ہو، حق کے ساتھ جئیں، حق کے ساتھ مریں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق لے کر یہ اترا ہے. تو ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے؟ حق کی طلب. تو جو لوگ حق کے طلبگار ہوں، نہ کہ خواہشات کے پیروکار یا تعصب کا شکار، یا صرف اپنی ہی تھنکنگ یا اپنی ہی سوچ کو پروموٹ کرنے والے، تو جو لوگ بھی حق کے طالب ہیں ان سے ابن الجوزی خطاب کرتے ہیں. مصنف یعنی آتھر رحمہ اللہ نے خطبے کے بعد فرمایا، تمام تعریفیں خطبہ اب نیچے ہے اور اس کے بعد اوپر کی عبارت جو ہے یہ خطبے کے بعد کی ہے، اس لیے میں پہلے خطبہ پڑھوں گی بلکہ اس کا ترجمہ، کیونکہ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے، عربک ٹیکسٹ نہیں ہے. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غفلت کی نیند میں سونے والوں کو جگا دینے والے امور کے ذریعے بیدار کرنے والا ہے. یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ان لوگوں کو جو رات کی نیند نہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کے لیے سبب پیدا کیا ہے کہ وہ اس سے جاگیں، ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں دور کریں، اور توبہ کرنے والوں کو، یعنی جو بھی توبہ کرے اپنے گناہوں سے، واعظوں یعنی نصیحت کرنے والوں کی نرم نرم باتوں سے، یعنی ان کے اچھے اچھے واعظ اور اچھی اچھی نصیحتوں سے پاک کرنے والا ہے. کیونکہ جب ایک واعظ نرمی کے ساتھ واعظ کرتا ہے تو وہ واعظ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. کون سی نصیحت؟ جس سے دل نرم ہو. تو اس سے دل ہدایت کی طرف اور توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور جو عارفین عارف کی جمع ہے. عارف کس کو کہتے ہیں؟ پہچاننے والا، عرف سے پہچاننے والا. جو عارفین سے کس کو پہچاننے والا؟ عارف کون ہوتا ہے؟ ہر چیز پہچاننے والا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کو پہچاننے والا. عارفین سے یعنی جن کے دل اللہ کو پہچان چکے ہوں، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اللہ کی صفات پہ غور کرتے ہوں، ان کی خلوت. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، یعنی اکیلے ہوتے ہیں. جب خلوت میں نہایت شیریں انداز میں باتیں کرنے والا ہے، یعنی عارفین جو ہوتے ہیں یا اللہ کی محبت رکھنے والے، ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنہائیوں میں، اپنی یادوں میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں. کبھی آپ میں سے کسی نے کی؟ اگر نہیں کی تو کیا کریں؟ کیونکہ جتنے ہمارے دلوں کے حال وہ جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا. ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات، ہمارے راستے کی رکاوٹیں، جتنی اس کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں. اور ہم اس سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا. اس کے مقابلے میں جب آپ کسی انسان کو اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں تو ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف ہوتا ہے. کس بات کا؟ کہیں ڈسکلوز نہ کر دے. اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرے. اب موجودہ دور جو ہے ویسے بھی اتنا مصروف دور ہے، ہر کوئی اتنے زیادہ اپنے کاموں میں اور اتنی مشینی زندگی میں مصروف ہے کہ کسی کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں، بچوں کے پاس وقت نہیں، بہن بھائیوں کے پاس وقت نہیں. فاصلے کم ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ہو گئے، یعنی بظاہر تو اتنی زیادہ کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیلی فون، ای میل، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مصروفیت ایسی بڑھ گئی ہے کہ انسان کو انسان سے انس حاصل کرنے کا، حالانکہ انسان کا روٹ ہی انس ہے، انس پانے کا وقت نہیں. اور اگر وقت ہو بھی تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتائیں تو وہ اسے الٹا مطلب دے دیتا ہے، آپ کسی کو اپنا دکھ سنا تو کہتے ہیں صبر کرو کوئی بات نہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہا, تو معاملہ حل ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے اور اس سے زیادہ اور پریشانی ہو جاتی. تو جو عارفین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنی تنہائی میں اکیلے پن میں اپنے رب سے اپنے اللہ سے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور اپنے راز شیئر کرتے ہیں. اب یہ کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کو اسلامی لٹریچر میں ملیں گی, عارفین, زاہدین اور اسی طرح واعظین. یہ اسلامک جو ہیریٹیج ہے ہماری, جو اسلامک ہماری ہسٹری ہے, اس لٹریچر کے اندر یہ ٹرمز کافی زیادہ استعمال ہوتی. تو چاہے آپ انگریزی میں پڑھیں یا کسی اور زبان میں, ان الفاظ کا معنی پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح سے ٹرمز بھی ہیں. تو زاہد کا لفظ زہد سے ہے. زہد کا لفظ آپ نے سورت یوسف میں بھی پڑھا ہے, وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ وہ اس کے بارے میں بے رغبت تھے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا یوسف علیہ السلام سے, انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کتنے میں بکتے ہیں کیونکہ انہیں قیمت ہی نہیں پتا تھی. تو زاہد ہوتا ہے جو کسی چیز کی قیمت سے واقف ہو, اور مراد اس سے ہے کہ جو لوگ دنیا کی قیمت سے واقف ہیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, تو پھر ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں, دنیا کی طرف سے بے رغبت ہو جاتے ہیں, ان کو دنیا میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رہتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس ویلیو کو جاننے کے بعد جو کیفیت ان کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ پھر ان چیزوں پر ان کو تکبر ہوتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کے پیچھے اپنی جان ہلاک کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں, جو بھی عزت ہے, جو بھی عہدے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی چیز, نہ مال, نہ جان, نہ اولاد, نہ اتھارٹی اور نہ ہی کچھ علم, یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں. تو یہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا, یہ عارفین کو پتا ہوتا ہے جو صرف سطحی علم نہیں رکھتے بلکہ اس کی تہ میں جاتے ہیں. جب وہ چیز انسان کے اندر اترتی ہے تو زہد آتا ہے. زاہد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے یا سونا چھوڑ دے یا پھر یہ کہ وہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دے, نہیں, وہ رہتا دنیا نہیں ہے لیکن اس کا دل دنیا میں نہیں ہوتا, اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے, وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے. اور زاہدوں کو اونچی خواہش کو اپنانے سے بچانے والا ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر بینوں سے الگ ہو گئے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ظاہر بین. ظاہر بین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو صرف ظاہر دیکھتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم جانتے ہیں, دنیا کی ظاہر کا علم ہے اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں, کچھ خبر نہیں ان کو کہ اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے, یا وہ چیزوں کو صرف سرفیس سے دیکھتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں نہیں دیکھتے اور ہر چمکتی چیز کو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ سونا ہے اور اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں, اور اگر وہ نہ ملے تو اس کے پیچھے غم کے مارے ہلکان ہوتے ہیں. تو زاہدوں کو اونچی خواہش کو اپنانے سے بچانے والا, یعنی وہ اللہ ہی کی توفیق سے بچتے ہیں, یعنی کہ ان کا اپنا کوئی کمال ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ ظاہر بینوں سے الگ ہو گئے اور نفس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے بپرا ہوا شیر. بپرا ہوا شیر یعنی فیوریس لائن, کہ فیوریس لائن کی طرح اٹھ گئے اور اپنے نفس اور اپنے ہی شر اور اپنی ہی خرابیاں اور سیلف لو اور عجب یعنی خود پسندی, اس کے خلاف خود جنگ کرنے لگے اپنے سے, یعنی اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنے لگے. جس چیز کی حفاظت کا ان سے مطالبہ تھا اس کی حفاظت کی. میں اللہ تعالیٰ کی باقی رہنے والے الفاظ میں تعریف کرتا ہوں, یا اللہ جن الفاظ میں تعریف کر رہا ہوں ان الفاظ کو باقی رکھنا, اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں جس نے اوقاز کے دن, اوقاز کیا تھا, مکہ کے قریب ایک بازار تھا جس میں میلے لگا کرتے تھے, خرید و فروخت کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھی, دور جاہلیت کی رسم آج تک موجود ہے, کارنیول میلے جیسے ہوتے, اس میں لوگ رہتے بھی ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں اور پھر انٹرٹینمنٹ کے سامان بھی ہوتے ہیں, شعر و شاعری بھی ہوتی. تو سوق اوقاز مکہ میں ایک قریبی بازار تھا مکہ کے قریب ہی, جس میں عربوں کی شعر و شاعری کی ایسی مجلسیں ہوتی جس کا سال بھر انتظار کیا جاتا. لوگ حج پر آتے, حج کرنے کے علاوہ پھر ان میلوں ٹھیلوں میں بھی شریک ہوتے, اور پھر سال بھر جس شاعر کی شاعری جو تھی وہ پسند ہوتی وہ خانہ کعبہ میں اگلے سال تک کے لیے لٹکا دی جاتی, تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، پہلے تو ان کی شعر و شاعری عشق و عاشقی پر مبنی ہوتی یا دنیا کے اور، یعنی ان کے اندر عربوں کے اندر نسلی غرور اور فخر بہت تھا تو تفاخر پر مبنی ہوتی، یا کوئی فوت ہو جاتا تو مرثیے لکھے جاتے، لیکن اب کیا تھا کہ ان کی شعر و شاعری کا رخ پھر گیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ہونے لگی. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اوقاس کے دن بد زبان فصحا کے بیانات کو باطل کر دیا، یعنی جو کچھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہا قرآن نے، اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے حضرت حسان بن ثابت نے شعر و شاعری کے ذریعے ہی اس کا جواب دیا، اور ان کی آل اور صحابہ پر جو اہل یقین اور متقی اور بیدار دل تھے، یعنی جن کے دل زندہ تھے، ایسا درود و سلام جس سے میں قیامت کے روز اس آگ کے شعلوں سے بچ سکوں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر بڑے سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. کبھی سنا آپ نے ایسا انداز، نہیں کتنی محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس درود شریف کے پڑھنے اور اس سارے ذکر، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ و سلام ہے، اس کے ذریعے میں کیا چاہتا ہوں، اس کی جزا اور بدلہ کیا چاہتا ہوں، کہ قیامت کے دن آگ کے شعلوں سے بچ سکوں، یعنی جہنم سے بچ سکوں. میں نے اپنی اس کتاب کا نام منہاج القاصدین و مفید الصادقین رکھا ہے. منہاج کس کو کہتے ہیں؟ راستہ. قاصدین، قاصد، قصد سے، قصد کہتے ہیں نیت کرنے کو، قاصدین جو نیت کرنے والے ہیں، کس کی؟ صراط مستقیم کی. وہ مفید اور فائدہ دینے والا، الصادقین، سچے لوگوں کو، صدق سے، یعنی یہ کتاب صرف ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو سچے ہیں، جو اپنے ساتھ سچے ہیں، خود اپنے ساتھ. اپنے ساتھ سچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی غلطیوں کو انسان دیکھ سکے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ سچے ہیں کہ اپنے معاملات میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے ساتھ سچے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ کتاب مخلصین کو، صادقین کو فائدہ دینے والی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام پڑھنے، سننے، دیکھنے والوں کو بھی فائدہ دے. اس وقت کی دعا کی قبول ہوئی، اور آج تک یہ کتاب جو ہے اتنے سو سال بعد بھی اسی طرح مقبول ہے. اور اسے خالص اپنی رضامندی کے لیے انتخاب کر لے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور وہ ہمیں ایسے قول اور فعل اور نیت کی توفیق دے جسے وہ خود پسند کرتا ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اور ہماری تقصیرات، تقصیر کہتے ہیں کمیوں کو، شارٹ کمنگز، ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے، اور ہمیں پلک جھپکتے، پلک جھپنا کہتے ہیں ٹونکل آف این آئی، چپکنے تک بھی ہمارے نفس کے سپرد نہ کرے، اتنی دیر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے. یہ دعا آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. جو بھی لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں اور واقعی مخلص مومن ہیں، وہ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا؟ کیوں؟ وہ اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی اپنا آپ دشمن کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ اپنے آپ کو اگر دشمن کے حوالے کریں گے چند لمحوں کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. اگر ختم نہ بھی کرے، مارے نہ بھی، قتل نہ بھی کرے، تو کیا کرے گا؟ نقصان دے گا. یعنی آپ اپنی قیمتی ترین چیز، پیاری ترین چیز کبھی بھی دشمن کو نہیں دیں گے، کسی کو بھی دے دیں گے، دشمن کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی خیر و بھلائی نہیں کرے گا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یا رب ایک لمحے کے لیے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین، کیونکہ نفس کا شر سب سے بڑا شر ہے. جتنا انسان کو خود اس کا اپنا نفس نقصان دیتا ہے، اتنا کوئی باہر کا دشمن، کوئی انسان آپ کو نہیں نقصان دے سکتا اگر آپ اپنے ساتھ سچے اور کھڑے ہیں، اور نہ اپنی کسی اور مخلوق کی طرف رغبت دلائے، یعنی کسی اور کے حوالے بھی ہمیں نہ کرے کہ جو ہمارے لیے مخلص نہ ہو. وہی ہمیں کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے. اب وہ اس خطبے کے بعد، یہ عموماً کتابوں کے شروع میں بھی آپ کو ملے گا، جمعہ کے خطبے میں بھی، نکاح میں بھی، علم کی مجلسوں میں بھی، عموماً جو ایک مسنون طریقہ رہا ہے کہ خطبے سے کام کا آغاز کیا جائے، مختصر خطبہ کیا ہے؟ نحمده ونصلی، یا ان الحمد للہ، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خطبے میں دو چیزیں مست ہیں، ایک اللہ کی تعریف اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو لوگ حرم میں جاتے ہیں حج اور عمرے وغیرہ کے لیے، جمعے کے خطبے سنتے ہیں یا عید وغیرہ کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، ہر دفعہ جو خطیب ہے وہ نئے سے نئے انداز میں اور خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے خطبہ بیان کرتا ہے، کہ خطبہ اس آغاز اور اس سے وہ مجلس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی محبت ڈالتا ہے وہیں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف. لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو جو بھی درس و تدریس کا کام کیا جائے اس کے شروع میں مختصر ترین خطبہ کم از کم ضرور دہرایا جائے. بسم اللہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن کوئی مجلس جس میں اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت ہوگی. تو خواب و علم کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انسان ان دو چیزوں کو نہ بھولے. مصنف رحمہ اللہ نے خطبے کے بعد فرمایا، اے عزم بالجزم، عزم کیا ہوتا ہے؟ ڈٹرمنیشن، اور جزم کیا ہے؟ پختہ، جازم. اے عزم بالجزم، یعنی جس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا اور حق کو طلب کرے گا، رکھنے والے صادق مرید، میں دیکھتا ہوں کہ تو نے اپنے نفس کو آمادہ کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ دنیا کی فضول چیزوں کی مشغولیت سے الگ ہو جائے، یعنی تم چاہتے ہو کہ اپنا وقت صحیح طور پر استعمال کرو اور اپنی توجہ آخرت پر مرکوز کر دے، یعنی آخرت کو اپنا گھر بنا لے. اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ مخلوق کی صحبت پراگندہ کرتی ہے، یعنی جتنا زیادہ لوگوں میں بیٹھو گے اتنے ہی خیالات بھٹکیں گے اور طبیعت کے اوپر ایک بوجھ آئے گا اور ایک پریشانی لے کے اٹھو گے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی شادی کی مجلس ہے یا گھر میں بھی بعض وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، خوب باتیں ہو رہی تھی ادھر کی ادھر کی، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے دل کی کیفیت؟ کبھی ایک کی بات چپتی ہے، کبھی دوسرے کا خیال ہے، اچھا فلاں نے یہ کیوں کیا تھا، یہ بات ایسی کیوں ہوگی، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی. اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ طبیعت پراگندہ. پراگندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی چین اٹھ جاتا ہے بندے کا اور ذہن میں خلل آ جاتا ہے اور انسان بوجھل ہو جاتا ہے. اور نفس کا محاسبہ نہ کرنا ہی تقصیرات کی بنیاد ہے. یعنی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کا خود حساب نہیں کرتے، اور ہمارا حساب کو اور کر بھی نہیں سکتا، ہمیں خود ہی کو کرنا ہے. زندگی کو بامقصد نہ بنایا جائے گا تو ایک دن موت اسے آ لے گی. یعنی پھر ٹھیک ہے، نہیں کوئی مقصد زندگی میں اور نہیں کچھ کرنا، تب بھی کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے ہی. اور سانسوں کی سواریاں، یعنی ہماری جو بریتھ ہے، یعنی کہ جو بریت کرتے ہیں ہم، تو ہر سانس کیا ہے؟ ایک طرح سے ایک سواری ہے. سواری کس کو کہتے ہیں؟ رائڈ. سانسوں کی رائڈ جو ہیں سوار کو، اور سوار کون ہے؟ ہم ایک طرح سے اپنے سانس کے بل بوتے پہ زندہ ہیں اور وہ ہمیں چلتا پھرتا رکھے ہوئے. یعنی ہم کیوں واک کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سانس لے پا رہے ہیں. جسے سانس رک گیا سب ختم. سانسوں کی سواریاں سوار کو جلد ہی موت کی منزل تک پہنچا دیں گی. یعنی ہر سانس ہمیں لے جا رہا ہے آگے 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 وہ آخری جگہ تک. سو میں نے غور کیا کہ کون سی کتاب ہو جو تیری خلوت کی ساتھی، یعنی جب تو تنہا ہو تو تیرے پاس ہو اور جب تو خاموش ہو تو وہ بولے، یعنی تیرے دل کی باتیں ہوں، جو تم سوچتے ہو، جو تمہیں ٹینشن اور پریشانیاں ہوتی ہیں یا خیالات متفرق ہوتے ہیں، تو کہاں سے تم سکون پاؤ؟ اگر تو کتاب احیاء علوم الدین کو پسند کرے اور خیال کرے کہ وہ اپنی شان میں بے مثال اور اپنی ذات میں نفیس ترین ہے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ احیاء علوم الدین کتاب جو امام غزالی کی ہے، اور آپ سب نے اس کی بہت شہرت سنی ہوگی، کہ اگر تم سمجھو کہ وہ تمہیں فائدہ دے گی، تو یہ جان لینا چاہیے کہ کتاب احیاء میں کچھ آفتیں ہیں. آفتیں یعنی ایسی باتیں ہیں جن کو صرف علماء ہی جانتے ہیں. اس کی کم تر آفت، یعنی سب سے چھوٹی آفت، احادیث باطلہ موضوعہ اور احادیث آثار موقوفہ. یہ ٹرمز ہیں علوم الحدیث سے متعلق ہے. باطل احادیث یعنی جن کا کوئی وجود ہی نہیں. احیاء علوم الدین کتاب کے اندر بہت سی احادیث بالکل بیس لیس ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور موقوف آثار ہیں. کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، راستے سے ہی کسی نے اپنے پاس سے ہی حضور سے بات منسوب کر دی. موقوف کس سے؟ وقف سے. وقف کس کو کہتے ہیں؟ سٹاپ. جن کو مرفوع حدیث بنا دیا گیا، مصنف نے ان کو جیسا پڑھا ویسا ہی نقل کر دیا. تو اس سے کہیں امام غزالی کی شان میں کمی کرنا نہیں، انہوں نے بہت سی اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن جو سورسز انہوں نے یہ ریفرنس یوز کیے ہیں ان کی چھان پھٹک نہیں کی، اس میں صحیح اور موضوع اور ضعیف سب شامل ہے. میں کیسے پسند کروں کہ تو دن رات ایسی نمازیں پڑھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کلمہ فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم ہی نہیں دیا. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کتابوں میں ایسی نمازوں کا لکھا ہوگا، ایک رکعت پڑھیں اور اس میں 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت میں 1000 دفعہ فلاں سورت پڑھیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ اور یہ چیزیں مل جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ میں کیسے پسند کروں کہ تم اتنی محنت کرو اور اس چیز پہ کرو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم ہی نہیں دی. میں کیسے پسند کروں کہ تیرے کان متصوفین کے ایسے کلام کی طرف لگے رہیں جن کو انہوں نے خود جمع کیا ہے، یعنی ان کی اپنی باتیں، اور جن کا کچھ بھی حاصل نہیں، اور تم ان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دو. مثلا فنا اور بقا کے مباحث، یعنی فنا فی اللہ اور بقا یعنی باقی رہنا، اور بھوکا رہنے کا حکم دینا، بغیر ضرورت کے سیاحت کے لیے نکلنا، اور بغیر خرچ کے جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہمارے دین میں کوئی وجود نہیں. میں نے ان کاموں کے نقصانات اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کھول کر بیان کر دیے. تلبیس ابلیس امام ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے، ٹریپس آف ابلیس. اور اب میں تیرے لیے ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جو ایسے تمام مفاسد سے پاک ہے. یعنی اس کتاب کے اندر کیا نہیں ملے گا آپ کو؟ موضوع احادیث، ویسٹ لیس باتیں، اور سنت سے ہٹی ہوئی باتیں. یعنی یہ تربیت کی کتاب ہے، تزکیہ کی کتاب ہے، اصلاح نفس کی کتاب ہے، لیکن ان خرابیوں سے پاک ہے جس میں کیا ہے، احیاء علوم الدین مبتلا ہے. میں نے اس میں صحیح اور مشہور روایات نقل کی ہیں، اچھے اور پائیدار معنی کو ملحوظ رکھا، یعنی سالڈ باتیں لکھی ہیں. اس کے بعد فرمایا، جب نفس سے پورا پورا حق وصول کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے گوشہ نشینی پر تیرا ارادہ پختہ ہو جائے، یعنی اگر تم واقعی ارادہ کرتے ہو کہ اپنی اصلاح کرو گے، تو اس پر تیرا وکیل علم ہونا چاہیے. تو کس سے کام لینا چاہیے؟ صحیح علم سے. خواہشات نفس کی باریکیوں کو اچھی طرح کرید. اصل میں یہ کتاب ہے اس کے بارے میں، خواہشات نفس کی جو باریکیاں ہیں ان کو کرید، یعنی ڈگ آؤٹ کرو تاکہ تو سلامت رہے. ان دو آدمیوں کی راہ سے بچ کر رہنا، اب کہتے ہیں کہ دو لوگوں سے بچنا. نمبر ایک، اس عالم کی راہ سے جو فقہ میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی جن کے سارے علم کا مدار کیا ہے، فقہی اختلاف اور فقہی بحث مباحثے. اپنی سرداری پر قناعت کر چکا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، یا جج کے عہدے پر فائز ہے. پہلے زمانے میں جو فقہا ہوتے تھے انہیں میں سے ججز لیے جاتے تھے، اور اپنے عہدے کی حفاظت میں کوشش کرتا رہتا ہے. یعنی اس کو سارا انٹرسٹ کس سے ہے؟ کہ اس کی کرسی بچ جائے، چاہے وہ لوگوں کو غلط فتوے دے لیکن عہدہ نہ جائے، یا وہ بڑا اچھا وائز ہے اور اپنے جال کے حلقے تنگ کرتا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو غلط باتوں اور غلط قسم کے واعظ کے ذریعے ٹریپ کرتا. آپ نے دیکھو کہ بعض سپیکر جو ہوتے ہیں بہت ایلوکوینٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دیکھا جائے کہ وہ کہتے کیا ہیں، تو اس میں بہت سی باتیں جو ہے بیس لیس ہوتی ہیں. نہ وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی کرتے ہیں، صرف الفاظ کا جو ہیر پھیر ہوتا ہے اس میں لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا جو صحیح علم نہ دیں لیکن لوگوں کو صرف اپنی جو خوش بیانی ہے اس سے متاثر کر کے اپنے پندوں میں پھنسا لے. دوسرے، اس زاہد کی راہ سے جو اپنی جہالت میں اپنی فاسد رائے کو سند بناتے ہیں. یعنی ایک تو عالم ہے، دوسرا کون ہے؟ جاہل ہے، لیکن اس کے اندر زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، یعنی جو اس کے ہینڈز کس کرے صرف انہی کو پسند کرتا ہے، اور اپنی ذات کے بابرکت ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں جہاں جاؤں وہیں مبارک ہوں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت، تو یہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی مبارک ہوں، اور اللہ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے. یعنی قرآن اور سنت سے اس کا کوئی سروکار نہیں، ساری باتیں کیا ہیں؟ بس اپنے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اور اس میں بظاہر نیکی اور تقوی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. یہ دونوں صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گودے کو چھوڑ کر چھلکوں پہ قناعت کر چکے ہیں. گودا کیا ہوتا ہے؟ جیسے بادام ہوتا ہے نا، تو ایک اس کے اندر کا حصہ ہوتا ہے جسے کھایا جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ باہر کا چھلکا ہوتا ہے، شیل ہوتا ہے اس کا، فلیش ورسز دا پیل. تو وہ کیا ہے؟ پیل کے پیچھے پڑے ہوئے، اور جو اصل چیز ہے اس کو پھینک رہے ہیں بیکار سمجھ کے. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین کی روح ہے یا اصل ہے یا جو لینے والی چیز ہے پکڑنے والی چیز ہے اس کو تو یہ لیتے نہیں اور باقی اوپر اوپر کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ مبتدی لوگوں مبتدی ہوتے ہیں. اب تو آپ کو اتنی عربی آ جانی چاہیے. اس میں بہت سے لفظ ایسے جو اردو کے مشکل لگیں گے اصل میں عربی کے ہیں. وہ مبتدی ابتدا یبتدی سے ہے, ابتدا کرنے والے. مبتدی یعنی جو بگنرز ہیں. یہ بگنرز لوگوں کو اپنی ظاہری آب و تاب سے دھوکہ دیتے ہیں. یعنی جو نئے نئے دین میں آتے ہیں ان کو کچھ چیز ایسی چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنی سیٹسفیکشن کریں, تو وہ ان ظاہری چیزوں کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ان کا طریقہ سلف صالحین کے طریقے سے جو کہ استقامت اور سلامتی کا طریقہ تھا بالکل الگ ہے. میں اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی سلف صالحین کے واقعات درج کروں گا. یعنی انسان کی ضرورت ہے زہد اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت, لیکن اس کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے جو آپ کو دل چاہے اسے آپ دین بنا لے. اس کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے؟ قرآن پر, سنت پر اور صراط الذین انعمت علیہم پر, جن میں صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا اور ان کی عملی زندگیاں کیسے تھیں. پھر کہتے ہیں کہ ان کے واقعات درج کروں گا جن سے ان کے آثار کا پتہ چلے گا. آسانی کے خیال سے میں نے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ کتاب چار حصوں پہ مبنی ہے. پہلا حصہ عبادات کے متعلق ہے, دوسرا عادات کے متعلق یعنی ہماری ہیبٹس جو ہوتی ہیں, تیسرا مہلک یعنی ہلاک کرنے والی ڈسٹرائر چیزوں کے بیان میں ہے, چوتھا نجات یعنی کن چیزوں سے انسان کی بچت ہوگی, بخشش ہوگی, اور وہ بخشش کے تذکرے میں ہے. یہ چاروں حصے کئی ابواب یعنی کئی چیپٹرز اور فصول یعنی سب چیپٹرز کے اندر ڈیوائڈڈ ہیں. ابھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا. بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, لیکن یہ جو انداز ہے اس کا, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دل سے وہ کر رہے ہیں ایسا. یہ کتاب ان لوگوں کو فائدہ دے گی کہ جو حق کے طالب ہیں, جن کا ارادہ ہے کہ وہ صحیح رستے پہ چلیں. قاصد ہوتا نا یعنی ارادہ کرنے والا, کہ جو صحیح منہج کو فالو کریں, صحیح رستے پر چلیں, اور جو سچے ہوں اپنی اس نیت اور طلب میں, تو ان کو یہ کتاب بہت فائدہ دے گی. زندگی بے مقصد نہیں گزارنی چاہیے, کیونکہ موت تو آنی ہی ہے, تو ایسی حال میں نہ آئے کہ ہم بیکار کچھ کر رہے ہوں. یعنی کہتے کہ مین تھنگ انہیں جو سمجھ آئی وہ یہ کہ وہ نفس کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں, تو ہمیں اپنے نفس سے اویئر ہونا چاہیے. سم ٹائم اگر ہم یہ کہیں بھی کہ ہاں نفس دشمن ہے, اور چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے تو ہم اسے سمجھتے دشمن, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی دشمنی ہے کیا, تو اس کی اویئرنیس ضروری ہے. تو یہ کتاب نفس کی اویئرنیس دے گی. کہہ رہی ہے کہ ان کو اس میں سنسیئرٹی نظر آتی ہے اور ایک صحیح ریفارمر کا رول نظر آ رہا ہے کہ وہ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. صادقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ بھی سچے ہوں, دوسروں کے ساتھ بھی سچے ہوں, اور اپنے رب کے ساتھ بھی سچے ہوں. ہم عام طور پر دین کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب بھی کوئی شخص دین میں آتا ہے تو فوراً اپنی ظاہر کی فکر کرتا ہے کہ میرا حجاب ہو جائے اور میری نماز ہو جائے, لیکن انہوں نے فوکس کیا ہے اندر کو. کہتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہی کتاب چاہیے. تو میرا خیال ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا یہ میرے لیے ہے. علم حاصل کرنے کے سورسز صحیح ہونے چاہیے, کیونکہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا, تو جو دلوں کے اوپر گزرتی ہیں اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. وہ چیزیں ہوتی ہمارے اندر ہیں لیکن ہم ان کو کوئی نام نہیں دے سکتے, ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. عارف نہیں ہے نا, اس لیے پہچان نہیں آتی کہ یہ اصل کیا ہے. لیکن یہ جس انداز سے بیان کرتے ہیں نا, کہتے اصل میں تو مسئلہ یہی تھا. اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک علم کے بارے میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.